نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم
سورۃ آل عمران
کا
خلاصہ
کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. آج اس کتاب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن کتاب کا اصل مقصد ہدایت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک پورا لیسن پلان موجود ہے ڈے ٹو ڈے لائف کا، زندگی گزارنے کا، خوشیاں منانے کا، موت کے آداب، جینے مرنے کی باتوں کو قرآن میں اتنا کھولا گیا کہ شاید اتنا عبادات کی بات نہیں کی گئی. اگر ہم صرف نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ دیکھیں تو پورے قرآن پاک میں سے ایک چھوٹا سا بکلیٹ کافی ہے، چند صفوں پر محیط، جس میں آپ کو یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا. اس کے علاوہ باقی پورے کا پورا قرآن معاملات، زندگی گزارنا. سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس قرآن کو سمجھے بغیر زندگیاں بسر کرتے ہیں، کیا ان کی کیفیت اس ڈرائیور کی نہیں ہے جس نے ابھی ٹیسٹ بھی پاس نہیں کیا، جس نے تھیوری کا ٹیسٹ نہیں پاس کیا، صرف مشین چلانی آ گئی اور وہ گاڑی لے کے ہائی وے پہ چلا گیا. اسی لیے تو آج انسانیت پریشان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے دکھوں کا پورا علاج، ہر مرض کی دوا اس قرآن میں رکھی تھی. تو آئیے اللہ ہی سے مدد مانگتے ہوئے اس ٹارگیٹ کو شروع کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
سورۃ آل عمران نزول کے اعتبار سے سورۃ آل عمران جو ہے یہ غزوہ بدر سے غزوہ احد کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، گویا کہ اس سے ملتا ہوا اگلا دور ہے. اس میں زیادہ بات نجرانیوں کے بارے میں ہوئی. اس کی کچھ آیات سن 9 ہجری میں نازل ہوئیں، جب نجران سے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نصارہ کا. سورت کی ابتدائی 83 آیات حضرت عیسیٰ ہی کے بارے میں زیادہ تک ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے. سورۃ آل عمران بہت ساری دعاؤں سے بھری ہوئی سورت ہے. احکامات بالکل نہیں ہیں اس سورت میں. جیسے سورت بقرہ میں یہود سے بہت زیادہ ہمیں
روشناس کروایا گیا، ان کے عقائد، ان کے طور طریقے. تو سورۃ آل عمران میں نصارہ کے طریقے، حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا، دنیا سے جانا اور ان کے خاندان سے ملاقات ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس سورۃ آل عمران میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو سورۃ بقرہ سے بھی ملتی ہوئی ہیں. ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پورے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی، اور خاص طور پہ یہاں آپ اس ٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ صفات حضرت عیسیٰ میں نہیں تھی. نہ عیسیٰ الحی تھے، نہ عیسیٰ القیوم تھے. اللہ نے کتابیں نازل کی، حضرت عیسیٰ نے کتاب نازل نہیں کی. تورات اور انجیل کے نزول کی بات کی گئی ادھر، کہ قرآن کو اب پہلے سے مختلف چیز نہ سمجھو. ایک ہی ذات نے، جس نے پہلے کتابیں دیں، اسی نے قرآن دیا، لہٰذا اس کو مان جاؤ. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے، جب کہ اللہ تو وہ ہے جو ہوا یوسف و رکم فی الرحام کیفا یشا. وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو خود ماں کے پیٹ میں رہے؟ اور جب وہ ماں کے پیٹ سے نہیں آیا تھا تو کائنات کو کون چلا رہا تھا؟ ایک بہت بڑا کوسچن کیا جا سکتا ہے حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں سے، کہ یہ بتائیے کہ اگر جیزس گاڈ ہے اور وہ سیویئر ہے، تو پھر ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کون سیویئر تھا؟ پھر کون دنیا میں چیزوں کو لاتا تھا اور دیتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، عیسیٰ سب کچھ نہیں جانتے تھے. اگر آپ کے خیال میں لوگوں نے ان کو مار ہی دیا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان نہ بچا سکے؟ ان کو کیوں نہ پتہ چلا کہ لوگ ان کے دشمن ہیں؟ پھر اس کے بعد دو طرح کے لوگوں کی اور دو طرح کی آیات کی بات ہے. آیت نمبر 7 میں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے دو ٹاپک ہیں، ایک اس دنیا کی زندگی کی ہمیں گائیڈنس دینا، اور دوسرا آنے والی زندگی یعنی آخرت کی باتیں بتانا. اب اس دنیا کی جو باتیں وہ سیدھی سیدھی حکم کی آیتیں، اقیم الصلاح، یمحق اللہ الربا، یورب الصدقات، ایسی آیتیں اصل حکم کی آیتیں ہیں جو میرے اور آپ کے لیے ہیں. یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم یہاں رہتے ہیں تو یہاں کے قانون کی باتیں جان لیں گے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے حکموں کو مانتا ہے، لیکن بچہ بڑوں والے سوال کرے یا اپنے جوان ہونے کے بعد کی باتیں پوچھے تو آپ کہیں گے بیٹا ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی. اسی لیے قرآن میں جب اللہ کی ذات، جنت، جہنم، فرشتوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ وہ دوسری آیتوں میں الجھتے ہیں، جن کو قرآن نے اخرو متشابہات کہا. تو شبہ والی آیتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، جن کا تعلق آخرت کے معاملات سے، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی. پھر دوسری اللہ کی ذات، کل ہم دیکھ لیں گے خود ہی اپنی آنکھوں سے، اللہ نے اگر چاہا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. آج تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں الرحمن الرحیم ہے، اللہ نور السماوات ہے. تو شبہ والی آیتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن فام الذین فی قلوبہم زیغن، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ شبہ والی آیتوں میں جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ابتغاء الفتنہ، فتنے چاہتے ہیں، اور ابتغاء تاویل ہی، ایسے ہی دور کی کوڑیاں لاتے ہیں. اچھا بہت بڑی بات ہے، کیسی تھی جنت، کیسی ہوگی، اصحاب کہف کیسے تھے، ان کا کتا کیسا تھا، یعنی ایسی لا حاصل باتیں جن سے کوئی عمل کا کوئی تعلق نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی. اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن کی اصل حقیقت صرف اللہ جانتا ہے، اور علم پختہ کار لوگ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی سب اللہ کی طرف سے، محکمات ہوں یا متشابہات ہوں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ بل مانے کے بعد دل نہ ٹیڑے ہو جائیں کہ ہم قرآن کے احکامات کو ٹیڑھا میڑا لیں. دیکھیے ایک چیز کو لینے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں. تو فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، بے شک تو علم والا ہے. کیا لوگ ہدایت آنے کے بعد بھی گمراہ ہوتے ہیں؟ بالکل ہو جاتے ہیں. کب؟ جب وہ علم کے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب وہ متشابہات میں پڑ جاتے ہیں. اور ساتھ ہی رب کے جمع کرنے کی بات ہی کہ ربنا انک جامع الناس یوم لا ریب فیہ، کہ رب تو جمع کرنے والا لوگوں کو جس میں آنے میں کوئی شک نہیں، اور تو وعدوں کا خلاف نہیں کرتا. اس کے بعد آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے کفر کی وجہ سے ان کے مال اور ان کی اولادوں کا بالکل ان کو کام نہ دینا، اس کا تذکرہ کیا، اور فرعون کی مثال دے دی کہ دیکھو فرعون بھی پانی میں ڈوب گیا. اس سے پہلے لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے، لیکن فَحَزَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، کیا پتہ چلا کہ انسان کے گناہ اس کو ڈبوتے ہیں، پانی نہیں ڈبوتا بندے کو، اس کے گناہ اس کو ڈبوتے ہیں۔ وہی پانی بنی اسرائیل اور موسیٰ کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا جو فرعون کے ڈوبنے کا ذریعہ بنا۔ اسی طرح دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے تبھی فائدہ مند ہوں گی جب ہم ان کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ استعمال کریں گے، اور وہی چیز ڈوبنے کا ذریعہ بن جاتی ہے جب ہم اس کو اللہ کی نافرمانی سے لیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 12 میں ایک دھمکی، قل للذین کفروا ستغلبون وتخشرون الی جہنم وبئس المہاد، کہ دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو کل جہنم کی طرف تمہیں ہانکا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں صرف اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف، کیونکہ سورہ جب نازل ہو رہی تھی تو حالات بالکل وہی بن چکے تھے جس کا تذکرہ ان آیات میں ہے کہ قد کان لکم آیتن فی فئتین التقتا، تمہارے لیے دو جماعتوں کے معاملے میں نشانی ہے، ایک جماعت یعنی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مل کے اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، وہ اخرا کافرتن، اور دوسری کافر جماعت تھی، یرونہم مثلیہم رائے العین، بظاہر سارے دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، مسلمان حقیقت میں اس در 313 تھے لیکن کفار کو وہ 2000 دکھ رہے تھے، جبکہ کفار 1000 تھے اور ان کو مسلمانوں سے دگنے یعنی 313 سے 626 دکھ رہے تھے، یعنی اصل تعداد سے مسلمان زیادہ دکھ رہے تھے، کافر کم دکھ رہے تھے۔ اس کا فرق آپ دونوں نوٹ کر لیں، جیسے بھی، یعنی مسلمانوں کی جو اصل تعداد تھی اس سے دگنے تھے، مسلمان کفار کو 2000 دکھ رہے تھے اور کفار کو مسلمان 626 دکھ رہے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، ناممکن ٹارگٹ ممکن کر کے دکھاتا ہے ایمان کی وجہ سے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے راستے میں آپ بڑے بڑے سٹیپ لیتے ہوئے کریج محسوس کریں گے، اور ایمان کی کمی انسان کو چھوٹی چھوٹی پابندیوں اور چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں پہ اگریسو کر دیتی ہے۔ پھر وجہ بتائی کہ آخر کفار کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے، راستے کی رکاوٹیں، آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے عورتوں کی شہوت کی محبت، بیٹے خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کی شان لگے ہوئے گھوڑے چپائے اور کھیتیاں خوبصورت کر دیے گئے، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، جبکہ اللہ کے پاس حسن المآب بہترین ٹھکانہ ہے، اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کل اونبیکم بخیر من ذالکم، کیا ان ساری خوبصورت چیزوں سے پیاری چیز نہ دکھاؤں؟ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اور وہ ہے جنات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پاکیزہ جوڑے، اور سب سے بڑھ کے رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، اور واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ کون سے بندے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں جہنم سے بچا، اور ساتھ ہی ساتھ الصابرین والصادقین والقانتین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور سحریوں کے وقت بخشش مانگنے والے، ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ تم کیا گواہی دو گے لا الہ الا اللہ کی، تم کیا شہادت دو گے؟ اللہ تو خود اپنے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اس گواہی کے ساتھ علم والے بھی اسی گواہی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ قائم بالقسط، کہ کائنات انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں اصل میں تمہید باندھی جا رہی ہے اگلی آیتوں کی، اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کی نظر میں اسلام ہے۔ اس کو سنتے ہی ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ اس اسلام سے مراد آج کے مسلمان ہیں، تو بات یہ ہے کہ اس سے مراد آج کے مسلمان نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمان ہیں۔ اسلام سے مراد سبمیشن ہے، اطاعت ہے، سورج چاند ستارے بھی مسلم ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہی بندہ مسلم ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو کائنات سے سبق لیتے ہوئے خود کو مسلمان بنانا ہے، نہ صرف یہ کہ نام کے مسلمان بلکہ اللہ کی مرضی کو جاننے والے اور اس کو پہچاننے والے۔ لیکن اس اسلام یا اللہ کی بندگی سے اختلاف کب ہوا لوگوں میں؟ جب کہ علم آ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، اور جو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے پس بے شک وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے وہاں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جن کو لوگ مشرکین کہتے تھے، دوسرے وہ جن کو لوگ مسلمان سمجھتے تھے بنی اسرائیل کی صورت میں۔ اللہ کے نبی کی دعوت کا جب دونوں نے انکار کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا فَإِنْ حَاجُّوكَ کا، یعنی آپ کی اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر کوئی انکار کرے تو آپ کیا کہیں کہ اسلمت وجهي للہ، میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا اور جس نے بھی پیروی کی میری، یعنی میری پیروی کرنے والوں اور میں نے اللہ کی طرف اپنا رخ کر دیا۔ مراد کیا ہے کہ انسان کو پیئر پریشر میں نہیں آنا چاہیے، سارے لوگ بھی اللہ کا انکار کر دیں تو بندے کے پاس پھر بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس کام کو کرنے کی، کیونکہ اب سب وہ کام کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد کہا کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو کتاب لائے اور جن کو کتاب دی گئی، یعنی بنی اسرائیل، اور امی یعنی ان پڑھ لوگ جو مکہ کے لوگ تھے، کیا تم بھی فرما بردار ہوتے ہو؟ ہاں پھر اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو فقد اہتدوا، پھر ہدایت پالی۔ ہدایت کا تعلق ہی سبمیشن کے ساتھ ہے، اللہ کی بندگی میں ہے۔ ہاں وَإِن تَوَلَّوْا، پھر وہ اگر منہ پھیر لے تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس بات پہنچانی تھی۔ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، کسی کو ڈنکے کی چوٹ پہ مسلمان آپ نہیں بنا سکتے، پیغام پہنچانا کام ہے، بات منوانا نہیں۔ اور باقی رہ گئے لوگ تو واللہ بصیر بالعباد، اللہ پھر اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد یہود کے ایک بہت بڑے جرم، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی آیتوں کا کفر، اور دوسرے جرم یعنی یقتلون النبیین بغیر حق، ناحق طور پر اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا، اس کی بات کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی دعوت دینے والے بندوں کو یعنی اللہ کی طرف بلانے والے لوگوں کے قتل کی بات کر کے، فبشرہم بعذاب الیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دی گئی۔ بنی اسرائیل کا زوال جو تھا اس میں ایک بہت بڑی وجہ انبیاء کرام کا قتل بھی تھا، اور جب بھی کوئی قوم اللہ کے پیغام کو ماننا نہیں چاہتی تو پیغام لانے والوں کی دشمن بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال کے ضائع ہونے کی خبر دیتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کے اگلی چند آیات میں یہود کے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ مدینہ میں رہتے ہوئے کچھ لوگ مسلمان تھے جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بناتے تھے اور اپنے فیصلے اسلام کے مطابق کراتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی آزادی پوری دی ہوئی تھی۔ یہود کو پورا اختیار تھا کہ وہ اپنی کتاب کی روشنی میں اپنے پیغام، اپنے فیصلوں کو منوائیں، جس کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ اپنی پسند کی عدالت میں چلا جاتا تھا۔ لیکن بعض اوقات حالات ایسے دیکھے گئے کہ یہود نے بھی مسلمانوں ہی کے پاس آ کر اپنے فیصلے کروانے چاہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ رشوت لیتے ہیں نہ کسی دنیاوی فائدے کی خاطر جھوٹے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب ایک موقع ایسا ہوا کہ جس میں اہل کتاب کے کچھ لوگوں کو بلایا گیا کہ آؤ تمہاری کتابوں ہی کی روشنی میں تمہارے معاملات کو دیکھا جائے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو اب کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، پھر پھر جاتا ہے گروہ ان میں سے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ اللہ کی کتابوں سے منہ کیوں پھیرتے ہیں؟ کیونکہ خوش فہمیاں آ جاتی ہیں دل میں، کیا کہ اللہ سننار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہاں مگر چھوئی تو ایام معدودہ، چند گنتی کے دن۔ اور دوسری وجہ وغر رحم فی دینہم، دین کے معاملے میں خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے، ماں کانو یفترون کی صورت میں، خود ساختہ قوانین، یہاں سے گزر جاؤ تو جنت ملے گی، یہ کام کر لو تو جنت لکھ دی جائے گی، اور یہ اور وہ، اور اس کے نتیجے میں ان کو خوش فہمیاں اتنی لگ جاتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جنت صرف خوش فہمیوں سے نہیں ملے گی۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر ان سے پوچھو اس دن کیا ہوگا کہ جب ہم جمع کریں گے لوگوں کو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور پورا پورا ہر نفس کو دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، قرضوں کو دور کروانے والی آیت، پہاڑ کے برابر قرضہ بھی ہو، معاذ بن جبل کو آپ نے بتایا کہ اگر تم پر پہاڑ کے برابر قرضہ بھی ہو تو تم یہ دعائیں، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا جو ہم ڈیٹیل میں کر چکے اپنے تفسیر کے سیشن میں، اس کو ملا کے پڑھا کرو۔ لیکن یہ ساری دعائیں کب فائدہ دیتی ہیں؟ جب بندے کو اللہ کی بڑائی کا حقیقت میں احساس ہو، جب بندہ اس کو واقعی مالک الملک سمجھے، ملک دینے والا سمجھے، عزت دینے والا عزت لینے والا سمجھے، اور رات کو دن اور دن کو رات سے نکالنے والا، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا، اور بے حساب لوگوں کو رزق دینے والا سمجھے۔ حقیقت یہ کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی اصل کے ساتھ پہچان جائیں تو کبھی ہم دوسروں کی چیزوں سے خوش نہ ہوں، دوسروں سے امیدیں نہ لگائیں، اور دوسروں کے ناراض ہونے پر ہمیں کوئی فکر نہ ہو کہ پتہ نہیں اس کے ناراض ہونے سے میری زندگی میں کیا کمی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں وہی بات کی جو قرآن پاک میں کچھ اور مقامات پر بھی ہے کہ مسلمان کے کافر سے تعلقات کی کیا حد ہے، تو فرمایا کہ حد یہ ہے کہ لا یتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین، کہ ایمان والے کافروں کو ایمان والوں کی بجائے اپنا دوست نہ بنائیں، یعنی جہاں تقابل آ جائے تو ایمان والے کو چھوڑ کر کافر کا ساتھ نہ دیں، اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اللہ سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، فلیس من اللہ فی شیئن، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ذمہ داریوں سے خود کو آزاد کرے گا، ہاں مگر الا ان تتقوا منہم تقات، اگر تم میں سے کوئی ڈرتے ہوئے ان سے تعلق رکھے، یعنی جب مسلمان نان مسلمس کے ساتھ رہتے ہیں تو ساتھ کس حد تک ہونا چاہیے، اس کو ہائی لائٹ کر لے، انتت تکو منہم توقات، بچتے بچاتے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے، اپنی نسلوں کی ذہنوں کو محفوظ کرتے ہوئے، ان کے کلچر سے متاثر ہوئے بغیر ان کے ساتھ رہو، بیٹھو، کھاؤ، پیو، لیکن اپنا بچا کے رکھو، اور اگر غیر مسلموں سے تعلقات کی لمیٹیشن کراس کرو گے تو یاد رکھو کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کون اللہ؟ کہ جس کے سامنے قل ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم اپنے سینے کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنا قادر ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مخدرا، جس دن ہر نفس پا لے گا جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا حاضر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے اپنے عمل مجسم بنا دیے جائیں گے، کسی کے عمل گائے کی صورت میں، بکریوں کی صورت میں، اور اسی طرح سے شکلوں کی صورت میں آئیں گے، جس کو دیکھ کر اچھے عملوں کو وہ خوش ہوگا اور برے اعمال کو دیکھ کر وہ ناراض ہوگا۔ اگلا حصہ آیت کا سنتے وقت تصور میں لائیے اپنے برے اعمال کو، کوئی بری عادت، کوئی نافرمانی کی چیز ہے جس کو آج دنیا میں ہم اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتے، قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جو بھی عمل برا کیا ہوگا، تبدل ون بینہ و بینہ مدم بعیدہ، وہ خواہش رکھے گا کہ اس کے اور اس برے عمل کے بیچ میں دوری ہو صدیوں کی، یعنی بہت دور ہو جائے میرا برا عمل آج مجھ سے۔ دنیا میں تو بریائیوں کو، غلط چیزوں کو چپکا کے انسان رکھتا ہے، ان کے بغیر اس کا گزر نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے دن ان سے دور ہونا چاہے گا۔ یہی بات ہمیں نماز کی ابتدا کی دعاؤں میں اللہم باعد بینی و بین خطایا میں بھی ملتی ہے۔ دوبارہ کہا ویحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، حالانکہ وہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت محبت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کامیابی کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک معیار دیا، کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اب اس کا کرائیٹیرین کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ ہوگا کیا؟ تم سے محبت کرے گا اللہ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے سے اتنی محبت کرتی ہے، اور اس سے محبت کی دلیل کیا ہے کہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ بہت بڑی آیت ہے یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، نہ کہ ان سے صرف محبت کرو اور اس محبت کو اپنی زندگی میں ایسا رکھ لو کہ بات ماننا بھول ہی جاؤ۔ پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اور اگر اطاعت سے کوئی منہ پھیر لے تو ایسے لوگوں کو یہاں الکافرین کہا گیا، کہ ایسے ناشکروں کو اللہ پھر پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے لے کے اگلی چند آیات میں آل عمران کا تذکرہ ہے، اشارہ کر کے اسی سے پہلے آدم، نوح، ابراہیم اور آل عمران کا تذکرہ کیا، چنے ہوئے لوگوں کا تذکرہ ہے جو بعض بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا ہے۔ اس قالت امراۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، جب عمران کی بیوی نے کہا ہے میرے رب میں نے نظر مان لی جو میرے پیٹ میں ہے اس کو آزاد کرتے ہوئے، پس قبول کر مجھ سے۔ عمران کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کے نانا تھے، ان کی بیوی جو تھی انہوں نے منت مانی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو میں اللہ کے نام پہ ڈیووٹ کر دوں گی اور آپ مجھ سے قبول کر لیں، اور بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچے کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں وہ لوگ جو بچوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں اور اللہ کی دین سمجھتے ہیں. ماں نے منت مانی, پتہ چلا بیٹی پیدا ہو گئی جس کا نام مریم بعد میں رکھا گیا. ماں نے نیت نہیں بدلی بلکہ کہا لیس الذکر کالانثیٰ, کہ لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا, کیونکہ جو کام اللہ نے لڑکی سے لینا تھا وہ لڑکا نہیں کر سکتا تھا. اور ماں نے نام رکھا مریم, اور اس کو اور اس کے بچے کو شیطان سے اللہ کی پناہ میں دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے بگڑنے سے پہلے ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا جانا چاہیے, اور اس طریقے سے نسلوں کو شیطانوں سے محفوظ کیا جائے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی بچوں کے لیے پروٹیکشن ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ بچے کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی پسلی میں کھبوتا ہے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اس سے محفوظ رہی. دور اندیش ماؤں کا یہی معاملہ ہوتا ہے. جب اتنے اخلاص کی منت تھی تو فتقبلہا ربہا بقبول حسن, اللہ نے اس کو بڑی اچھی طرح سے قبول کیا اور اس کو بڑا اچھا اگایا. یعنی اللہ کے راستے میں دینے سے کوئی بچوں کے مستقبل خراب نہیں ہو جاتے, بلکہ ام بتہ نباتن حسنا, اپنی عمر کی بچیوں سے زیادہ اچھی گروتھ ہوئی حضرت مریم علیہ السلام کی, اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کی نظروں میں بھی چنی گئیں. پھر بچی کی کفالت کا موقع آیا تو زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے, کفلہا زکریہ, بچی جوان ہوئی عبادت کی خوگر تھی تو کلما دخل علیہا زکریہ المحراب, حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب میں آتے تو بچی کے پاس بن موسم کے پھل پاتے. کہا اے مریم یہ کہاں سے آگے تیرے پاس؟ مریم نے اپنی بڑائی نہیں بیان کی بلکہ کہا ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی دین ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. کیا پتہ چلا کہ جہاں دین کے کام ہوتے ہیں وہاں دنیا کے پھل بے موسم کے ملتے ہیں. وہ چیز انسان کے پاس آتی ہیں جس کی نہ موسم ہوتا ہے نہ امید ہوتی ہے. وہ چیز جو لوگ محنت مشقت کے بعد بھی باصفہ حاصل نہیں کر پاتے, وہ چیز اللہ تعالیٰ راستے میں پڑی ہوئی ٹھوکروں والی چیز کی طرح انسان کو دے دیتا ہے. تو دین پہ آنے سے دنیا خود بخود مل جاتی ہے انسان کو, اگر اللہ پر انسان کا یقین ہو. پھر اس کے بعد زکریہ علیہ السلام کا رویہ بڑا خوبصورت ہے کہ بی مریم کو نہیں کہا کہ تم میرے لیے دعا کر دو, تم بڑی پہنچی ہوئی ہو, تم بڑی اچھی بزرگ بنی, بلکہ خود ہی پکارا ہنالک دعا زکریہ, کیونکہ وہ رب اگر مریم کا ہے تو وہ زکریہ کا بھی ہے, اور مانگا کیا کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے ذریتن طیبہ دے, اولاد کی نعمت سے محروم تھے, مایوس نہیں ہوئے چاہے 90-100 سال کے بھی ہو گئے. صرف ذریت نہیں مانگی طیب مانگی, اور ذریت کا لفظ نسل کے لیے بھی آتا ہے, اور ساتھ ہی یقین دلا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں. اللہ نے فوراً سنا کیونکہ زکریہ نے خود مانگا, عبادت کر کے دعا مانگی, فرشتہ آیا اور ابھی وہ مصلے پہ کھڑے ہی تھے تو کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اللہ آپ کو یحییٰ نام کے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی تصدیق بھی کریں گے, سید سردار بھی ہوں گے, نفس پہ قابو ہوگا, عورتوں والی خواہشات اور ایسی چیزوں سے رکے ہوئے ہوں گے, اور نبی ہوں گے صالحین. کتنا ان کے لیے خوبصورت مرحلہ تھا. وہ بات کا یقین نہ آیا تو کہا اللہ تعالیٰ بیٹا کیسے ہوگا, میں تو بوڑھا ہو گیا, بیوی بانچ ہے. کہا اللہ ایسے ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. کہا اچھا یقین تو نہیں آ رہا, کوئی نشانی دے دے. کہا لا یتکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا, کہا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے بس اشاروں سے باتیں کرو اور میرا ذکر کرو, بس کر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. کیا پتہ چلا کہ جتنی بڑی نعمت ملے اتنا اللہ کا تذکرہ, اللہ کی تعریف زیادہ ہو اور دوسروں کے سامنے بڑائیاں کم سے کم بندہ رکھے. اس کے بعد آیت 42 سے اگلی جو آیات ہیں وہ حضرت مریم کے پاس فرشتے کا آنے کا بات ہے, جبکہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی. اور جب کہا فرشتے نے اے مریم بے شک چن لیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو اور سارے دنیا کے عورتوں پر تجھے چن لیا, اے مریم اب اس چناؤ کے بعد کیا کرو؟ کسی وکٹری سٹینڈ پہ کھڑی ہو جاؤ؟ نہیں, جتنی بڑی نعمت جتنی بڑی آنر اتنی زیادہ یار مریم اقنتیلی ربی کے بس جدی ورقائم راکین, دوام کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو, سجدہ کرو, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس میں عورت کو رکوع والوں کے ساتھ نماز میں گویا کہ جماعت کی نماز کا بھی اشارہ دے دیا, اور یہ ساری خبریں بتا کے اللہ کے نبی کو کہا کہ یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں, آپ تو اس وقت ان کے پاس ہی نہیں تھے جب کہ وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. اشارہ ہے مریم کے بچپن کی طرف کہ قلم ڈال کر جس کا قلم پانی کے اپوزٹ رخ پہ جائے گا وہی شخص مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا. بار بار کہا وما کنت لدیہم اذ یختصمون, یعنی اللہ کے نبی اس وقت حاضر ناظر نہیں تھے جبکہ یہ سب ہو رہا تھا. پھر مریم علیہ السلام کے پاس دوبارہ فرشتے آتے ہیں اور یبشرک کی بھی کلمت منہ، پہلا کلام فرشتے کا بی بی مریم کی اپنی تعریف کے لیے تھا، اب دوبارہ فرشتہ آیا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی اور ساتھ ہی ان کی خوبیاں بتا دیں کہ وجیہ ہم فی الدنیا والآخرہ، بڑی عزت والا ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قریبی لوگوں میں سے ہوگا، لوگوں سے بات کرے گا جھولے میں بھی اور کہولت یعنی 30 سے اوپر کی عمر میں پہنچ کر بھی بات کرے گا۔ یہ کہلم ان کی بات سے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، کیونکہ کہولت کی عمر سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ بلا لیے گئے تھے اور صالح ہوں گے۔ بی بی مریم نے پوچھا کیسے ہوگا میرا بچہ جبکہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کہ اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فإنما یقول له کن فیکون، وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کام کو کر لیتا ہے۔ ہر ایک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے، ہر نبی کی آزمائش فرق تھی، حضرت مریم نبیہ تو نہیں تھی لیکن صدیقہ ضرور تھیں، ان کی آزمائش عزت کی آزمائش تھی کہ اسلام کے لیے ان کو اپنی عزت پہ بھی حرف آتا ہوا محسوس ہوا لیکن اللہ کے اس فیصلے کو انہوں نے قبول کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ خوبیاں کہ وہ ان کو کتاب، حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف سے۔ پھر حضرت عیسیٰ کے کچھ معجزات کا تذکرہ ہے کہ جو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے پاس رب کی ایک نشانی بن کر آیا ہوں، میں مٹی کے پرندے بنا لیتا ہوں پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، مادر زاد اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں، برس کے مریض کو بھی صحیح کر لیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن یہ سب کام بھی بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، اور میں تم کو اس کی بھی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر لیتے ہو، اور اس میں بے شک نشانی ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں، اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات میں ہے تمہارے پاس، یعنی تورات کی ویریفیکیشن یہ کرتے تھے۔ یہود کے علماء نے سختی کر لی، تقویٰ کے نام پر کچھ چیزیں بہت ایسی تھیں جن کو حرام کیا، اس سال اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس حلال کیا۔ اسی بات پہ یہود کے علماء جو تھے حضرت عیسیٰ سے بیر کھاتے تھے کہ ہماری لگائی ہوئی پابندیوں کو یہ بندہ آسان کیوں کرتا جا رہا ہے، اور کہا لوگوں میں تمہارے پاس رب کی ایک نشانی ہوں، لہٰذا فتک اللہ واتیونی، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے تھے۔ یہاں سے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خلاف فطرت طریقے سے ہوئی تھی، اس وجہ سے ساری زندگی وہ مختلف جگہوں پہ جاتے رہے اور لوگ ان کو اس کا طعنہ دیتے رہے کہ آپ تو نعوذ باللہ ولد الزنا ہیں۔ دوسری ایک وجہ کیا ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی کچھ خیانتوں کو کھولا، انہوں نے دین میں کچھ ایسی باتیں شامل کر لی تھی جو اصل دین نہیں تھا، جس کی وجہ سے دین بڑا مشکل ہو گیا تھا لوگوں کے لیے، ان کے فتووں پہ اور ان کے اجتہادات پہ عمل کرنا جب مشکل ہوا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فطری دین لے کر، انہوں نے دین کو واپس اس کی جگہ پہ رکھا، جیسے کوئی کسی کے گھر میں جا کے چیزوں کو ادھر ادھر ڈال دے جو لوگوں کی ریچ میں نہ آئیں تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب لوگوں کو حقیقی دین نظر آیا تو لوگوں نے عیسیٰ کو بہت پسند کیا۔ اس کی وجہ سے ایک تیسرا جذبہ ان کے اندر آ گیا اور وہ تھا حسد کا، کہ حضرت عیسیٰ کی خلاف فطرت پیدائش، دوسری بات ان کے دین کو نرم کرنے کے الزام، یعنی یہود کے علماء نے ان پر الزام لگایا کہ یہ دین کو آسان کرتے جا رہے ہیں تبھی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ فطری دین کو ہر ایک پسند کرتا ہے، اور تیسری وجہ حسد کا جذبہ ہوا۔ لوگوں نے حکومت وقت جو کہ یہود کے تابع تھی ان سے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی، حضرت عیسیٰ کو حالات سمجھ آ رہے تھے کہ میرے خلاف اب دشمنیوں کے جال بنے جا رہے ہیں، چنانچہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، بس جب عیسیٰ نے ان میں کفر کو محسوس کیا تو پوچھا میرا اللہ کے راستے میں کون مددگار ہے، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے پس آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں حواریوں کا اپنے آپ کو مسلمان کہنا کیا ثابت کرتا ہے کہ ہر نبی کے پہلے دور کے جو فالورز ہوتے ہیں وہ خود کو مسلمان ہی کہتے تھے، اس وقت تک لفظ عیسائی، نصرانی، کرسچین نہیں آیا تھا، انہوں نے بھی خود کو مسلم کہا اور نبیوں کی دعوت بھی یہی تھی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے ہم پر نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس ہم کو گواہوں میں لکھ لے۔ شاہدین سے مراد بعض کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کہ حضرت عیسیٰ کے جو خواری تھے انہوں نے بھی یہ خواہش کی تھی کہ اللہ تو ہمیں آخری نبی کے ساتھیوں میں شامل کر لے، اور انہوں نے مکر کیا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اس نے بھی ایک تدبیر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو سازش ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سولی پہ چڑھائے جانے کے منظر کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے رکھا کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافیک الیہ، اور جب اللہ نے کہا ہے موسیٰ، اے عیسیٰ میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور آپ کو ان کافروں سے پاک کر دوں گا، اور آپ کے ماننے والوں کو دنیا والوں پر غالب کروں گا، اور جو لوگ کفر کریں گے ان کے اوپر ان کو غلبہ دوں گا، پھر آنا میری ہی طرف ہے تم سب کو، پس میں تمہارے درمیان فیصلے کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ماں روتے بچے کو اٹھا لیتی ہے اور تھپکیاں دیتی ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلایا اور کہا فکر نہ کیجئے، یہ لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ آسمان کے راستے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اسے مراد یہود ہیں، وہ یہود جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ میں ان کو عذاب دوں گا، بڑا سخت عذاب دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کو ان کے اجر پورے دیے جائیں گے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں آمنوا وعملوا الصالحات سے وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ واپس آنے کے عقیدے پہ عمل کرنے والے ہیں، اور ان کا یقین ہے کہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا، یہ ہیں وہ خبریں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں، اور یہ حکمت والا ذکر ہے۔ اس کے بعد وفد نجران کو بے بس کرتے ہوئے اور حضرت عیسیٰ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ایک سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا ہے کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا، تو بتاؤ پھر آدم کے بارے میں کیا خیال تھا؟ جبکہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی اس مثال تو اللہ کی نظروں میں بس آدم علیہ السلام جیسی ہے، ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کن فیکون، وہ ہو جاؤ، تو لہٰذا عیسیٰ کے باپ پہ اور عیسیٰ کے پیدائش پہ جھگڑا نہ کرو، الحق کو میں ربی کا، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور شک کرنے والوں میں نہ آئیں۔ اتنے دلائل سننے کے بعد بھی جب وفد نجران اگر آپ سے جھگڑے تو پھر ان کو مباہلے کی دعوت دے دو۔ آیت 61 میں فمن حاجک، پس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس کے بعد کہ تیرے پاس آ گیا علم، تو کہہ دو کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں، ہماری عورتیں تمہاری عورتیں، ہماری جانیں اور تمہاری جانیں، پھر ہم سب التجا کریں اللہ سے کہ لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اور اس طرح سے مباہلے کی دعوت انہوں نے قبول نہ کی اور بچ گئے، جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے۔ اگر وہ مباہلے کی دعوت قبول کر لیتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ایک بھی ان میں سے زندہ نہ بچتا۔ یہ سارے قصے سچے ہیں، اور الہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور وہی جو غالب اور حکمت والا ہے۔ سارے عقائد کی بے خونی کر دی گئی ان آیات میں کہ لا الہ الا اللہ، نہ ٹرینیٹی ہے اور نہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے بیٹے کا تصور ہے۔ نہیں مانتے، فَإِن تَوَلَّوْا تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ خود ہی نبٹ لے گا فسادیوں کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 وہ آیت ہے کہ جو بیریئرس نہیں بریجز بناتی ہے۔ بیریئر ہوتی ہیں رکاوٹیں، بریجز ہیں پل۔ اسلام چاہتا ہے کہ نان مسلموں کے ساتھ مسلمان کا تعلق برج والا ہو، کامن گراؤنڈ پہ بات کی جائے، اپنے ارد گرد اتنی اونچی دیواریں نہ خود پسندی کی کھینچ لی جائے کہ دوسرے کو کافر اور مشرک کہہ کر اس کو بالکل ہی دور کر دو اللہ کی رحمت سے۔ بلکہ یہ آیت ہے جو اللہ کے نبی دوسرے بادشاہوں کو بھی خط میں لکھ کے بھیجتے تھے، کسی اہل کتاب سے جب بھی دین کی بات کرنی ہو، اسلام کی دعوت دیں، تو یہی آیت اس کو کہی جائے گی، کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی بعض کو بعض رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر نام مانے اس بات سے منہ پھیریں تو آپ گواہی دے دیں کہ میں مسلمان ہوں۔ آج بھی اگر مسلمان یہی اسٹریٹجی اختیار کریں کہ مخالف کو مدعو بنا لیں، مخالف کون ہوتا ہے؟ جو آپ کا دشمن ہے۔ مدعو وہ ہوتا ہے جس کو اپنے دعوت دینی ہے۔ اسلام نے پوری دنیا کو مسلمانوں کا مدعو بنایا، دعوت دو، دا اللہ ادو اللہ، اللہ کی طرف پکارو ان کو، یا مرون بالمعروف، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ادھر ایک سبق سکھاتا ہے کہ تم اپنے اخلاق، اپنے کردار ایسے بناؤ کہ دوسروں سے جب تم بات کرو تو ان کو تم اپنے سے کوئی بہت مختلف نہ لگو، ہاں جہاں بات آ جائے زندگی کی، ان کی عقائد کی، ان کے مراسم کی، تو اس میں تمہارے اور ان میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 اور ان کی اگلی چند آیات میں اہل کتاب کے اس دعوے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے، اس کا توڑ کیا گیا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی نہیں ہوئی تھیں، وہ تو ان کے بعد نازل ہوئی، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ جو دین شروع ہی ان کے بعد ہوئے وہ پھر اس دین کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصل بات ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو جھگڑا کرتے اس بات میں جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں، اور تم کیوں جھگڑا کرتے اس بات میں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ تو پھر کیا تھے ابراہیم؟ اس کا جواب 67 آیت میں کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیفم مسلمن تھے، حنیف تھے، فوکسڈ تھے، ایک اللہ کی طرف جڑنے والے تھے اور مسلم تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ پھر کس کی نسبت ہے حضرت ابراہیم سے؟ اس کا جواب دیا آیت 68 میں کہ سب سے زیادہ قریب ترین لوگ ابراہیم کے تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ نسب نہیں جیتتے، سوچ جیتتی ہے۔ ایک مقصد والے لوگ ایک ہی جگہ قیامت کے دن ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی تعلق رکھنے والے جب ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تعلق ان سے کاٹ دیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کی کچھ سازشوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو سیدھے راستے سے پھیر دے، حالانکہ وہ نہیں پھیر سکتے، اپنے آپ کو ہی بہکائیں گے، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں، اس لیے تم ان سے تھوڑے سے کیئرفل رہو، تمہیں ان کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اہل کتاب سے کہا کہ کیوں تم اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہو جبکہ تم خود جانتے ہو، کیوں تم حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہو اور تم جانتے بوجھتے ہو؟ وہی باتیں جس کا تذکرہ سورت بقرہ میں تھا، اسی کے اندر تھوڑی سی بات دوبارہ کہہ دی گئی کہ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا لیکن منمانیاں کرنا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے ہٹا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سازش پکڑی گئی آیت 72 اور 73 کے اندر۔ ایک یہود نے مدینہ میں رہتے ہوئے ایک سازش کی کہ کچھ لوگ صبح میں مسلمان ہو جاتے، کچھ دن مسلمان ہوتے، سب طرف شور مچتا، فلاں بھی مسلمان ہو گیا، دو چار دس دن جو بھی جتنا ہوتا رہنے کے بعد پلٹ جاتے، اور یہ پروپیگنڈا کہتے نہیں ہم تو آئے تھے اسلام میں، وہ اچھا نہیں نکلا۔ یہ اب ان کو پلٹتا دیکھ کر سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ کہتے اچھا یہ تو علم والے تھے، جب یہ پلٹ گئے ہیں تو پھر خیر کہاں ہوگی، وہ بھی پلٹتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بات نبی کو وہی کے ذریعے بتا دی کہ اہل کتاب کی ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ صبح ایمان لے آؤ ان لوگوں پر، وہی تم بھی کرو جو یہ کرتے ہیں، لیکن رات کو شام کو اس کا انکار کر دو، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بھی اپنے دین سے پلٹ جائیں۔ اور کیا کرو؟ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، یہود اپنے لوگوں کو اللہ کے نبی کی محفلوں میں خود بھیجتے تھے، وہ لوگ جو دبے دبے تھے، جن کی اتنی محبتیں اور واضح طور پہ نہیں تھی، کوئی بڑے بڑے لیڈرز یا کوئی ان کے رینک نہیں تھے، کوئی ان کو عہدے نہیں ملے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کی محفلوں میں جاتے ہوئے شرمائے۔ اب جاتے تھے تو وہاں سے فتنے اٹھا کے لاتے تھے، اور بھیجنے والے بھیجے جانے والوں کو میسج یہ دیتے کہ دیکھو جا تو رہے، اب ان کی نہ ماننے لگ جانا، صرف وہی چیز ماننا جو لمن تبع دینکم، جو بات تمہارے دین کے مطابق ہیں بس وہ مان لو، اور جو بات ذرا تمہارے پچھلے علم یا پچھلے دین کے مطابق ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دو کہ ان الہدا ہدا اللہ، ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، کیا تم دوسروں کی ہدایت کے ذمہ دار بنتے ہو؟ اور یہ کہ کوئی دیا جائے تم میں سے ایک جو تم دیے گئے تو جھگڑا کرے گا تم سے اللہ کے نزدیک، یعنی آج اگر تم ان کو وہ بات بتا دیتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں اس نبی کا ذکر تھا، یہ سچا دین ہے، تو کل قیامت کے دن تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ جھگڑا کریں گے کہ ان کو حق پتہ تھا یہ پھر بھی نہیں مانے، اور باقی رہ گیا اسلام، یہ تو ایک فضل ہے، اور الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہتا دیتا ہے، پتہ کیا چلا، پابندیاں لگا لو، روک لو، جو مرضی کرو، اللہ نے جس کو سنوانا ہوتا ہے اللہ اس کو سنوا دیتا ہے، کیونکہ اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اتنی باتیں اہل کتاب کی سننے کے بعد دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ ان میں تو کوئی بھی ڈھنگ کا بندہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ایسا تو بالکل نہیں، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے برے بنتے ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک بڑا خزانہ بھی امانت کے طور پر دے دیں تو یؤدیہ الیک، یہ آپ کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک دینار کا بھی امین بنا دیں تو نہیں ادا کرتے جب تک کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں۔ ان سر پہ کھڑے رہیں گے تو ادا کر دیں گے حق، نہ کھڑے ہوں گے نہ مانگیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی چیز آپ کو نہیں دیں گے۔ وجہ کیا؟ خوش فہمی۔ اہل کتاب یہود کی خوش فہمی کیا تھی؟ کہ یہ دنیا ہم یہود کے لیے بنی ہے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سارے جنٹائل یا گویمز ہیں، دوسری زبان میں جانور ہیں، اور ہم ان کا مال لیں، ان کی چیزیں چھینیں، ان کی زمینیں، ان کے علاقے، ان کے اسلحے لے لیں، ہمیں پورا حق ہے۔ اسی بات کو انہوں نے اس رنگ میں کہا کہ کالو لئی سالئی نہ فلم میں یہ نہ سبیلن، ہم ان ان پڑھ اور ان عربوں اور ان مشرکوں اور ان مسلمانوں کا جو مرضی لے لیں ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ ہم دنیا میں سب کچھ رکھنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو یہ کہیں نہیں لکھا، یہ تو وہ بات کہتے ہیں اللہ پر جو جھوٹی ہے، اور یہ خود جانتے ہیں، ان کے یہ خیال ہیں کہ ہمارے لیے دنیا بنی ہے، اللہ نے تو یہ بات نہیں کہی، پھر کون جائے گا جنت میں؟ فرمائے بل من اوفا بعہدی، جو وعدے پورے کرے گا اور تقویٰ کی زندگی بسر کرے گا، اللہ ایسے متقیوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو اور قسموں کو تھوڑی قیمت کے ساتھ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کی باتیں دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدوں کی خاطر بیچ دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو کیا سزائیں ملیں گی؟ پہلی بات ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں، پھر اللہ ان سے بات نہ کرے گا، ان سے کلام نہ کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کو ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ بڑی زبردست آیت ہے، انسان اپنا محاسبہ اس کی روشنی میں کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی ناراضگی کا کتنا اندیشہ ہے۔ پھر ان کی خیانتوں کا تذکرہ آیت 78 میں، کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی زبان موڑ لیتے ہیں کچھ بات کہتے ہوئے، ان کے ٹاکنگ سٹائل پہ اشارہ کیا گیا کہ کچھ خیانتیں تو انہوں نے لکھ کے کی تھی، جس کا تذکرہ پہلے پارے میں آ چکا۔ ادھر ہے سٹائل آف ٹیچنگ، بات ہوتی اپنی ہے، اس کو اللہ کے کلام کی آیت کر کے پیش کرتے ہیں، تاکہ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ ان باتوں کو تم اللہ کی کتاب کی باتیں سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ اپنے اپ طرف سے وہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ احکامات، وہ پابندیاں، وہ سختیاں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اصل بات ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 79 کے بارے میں یہود کے ایک شوشے کی طرف اشارہ ہے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور آپ کی ادب کی، احترام کی باتیں آئیں، تو انہوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو کہ دیکھو دیکھو، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ یہی چاہتے ہیں کہ تم میری پوجا کرو، میری شخصیت کو پوجو، مجھے بڑا بناؤ۔ کا نہیں، ماں کان علی بشر نے یوتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بندے کو یہ لائق ہی نہیں، اس کی یہ اوقات ہی نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہ تم میرے بندے بنو، میری شخصیت کے غلام بن جاؤ، مجھے پوجو، اللہ کو چھوڑ دو، بلکہ ہر نبی اور ہر دائی حق کا ایک ہی پیغام ہے کہ کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر رب یاد آئے، اور بما کنتم تعلمون الکتابا، اور جو کچھ تم پڑھتے پڑھاتے ہو، سنتے ہو، لکھتے ہو کتاب کی صورت میں، اس پہ عمل کرو۔ اور نہ کوئی نبی یہ کہتا ہے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا تمہارے ایمان لانے کے بعد؟ بات کیا ہے کہ سچا دین جو ہے وہ شخصیت پرستی کا دین نہیں، کوئی دین جس میں کسی کی تصویر کیا پوجا شروع کر دیں، کسی کے نام کی پوجا کریں، اس کے نام سے اپنے نام کو جوڑیں، وہ دین ربانی دین نہیں ہوتا۔ مسلمان کی نسبت اللہ سے ہے، محمد سے بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو ہمیں محمدی کہنے کے بجائے مسلم کہا۔ تو لہٰذا یہ فرق ہے باقی ادیان میں اور سچے دین میں۔ اس کے بعد آیت 81 بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو عہدوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، ایک وہ جو ہم سب کی روحوں سے لیا، وہ سورۃ الاعراف میں آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ایک ماننے کا حکم ہے، لیکن ایک دوسرا عہد جو انبیاء کرام سے لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے، اور اسی کی روشنی میں بار بار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی میں یہ بات دلائی گئی کہ اب وہ نبی آ گیا جس کا وعدہ تھا۔ وعدہ کیا تھا؟ آیت نمبر 81 اور 82 میں، کہ جب لیا اللہ نے وعدہ نبیوں سے کہ جب میں تم کو اپنی کتاب دوں اور حکمت دوں، پھر آ جائے تمہارے پاس وہ رسول جو کہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل، تو تم کیا کرو؟ دشمن بن جاؤ اس کے خلاف کفر کے فتوے دو؟ نہیں، بلکہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، تم اس کی مدد بھی کرو گے۔ بتاؤ کیا تم اقرار کرتے ہو اور لیتے ہو اس بات پہ وعدہ؟ سارے نبیوں نے کہا جی بالکل، ہم اقرار بھی کرتے ہیں، اور آپ بھی گواہ رہیں کہ ہم گواہوں میں سے شاہدین کے ساتھ ہیں، ہاں اس بات کے بعد اگر کوئی منہ پھیر لیتا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کے بعد ساری باتوں کو چکایا گیا، بات کا خلاصہ کہ دین اللہ کا ہے اور دین اسلام ہے، اف غیر دین اللہ ہی یبغون، کیا یہ اللہ کا دین چھوڑ کر کچھ اور چاہتے ہیں، جبکہ اس کے لیے تو زمین و آسمان کی ہر چیز مطیع ہے، مسلم ہے، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اشارہ ہے کہ سورج، چاند، ستارے جب مسلم ہیں تو تمہیں مسلم بنتے ہوئے کیوں مشکل پیش آتی ہے، اور آخر میں پھر اے مسلمان کے عقیدے کا اظہار دہروا دیا گیا کہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو ہم پر نازل ہوا، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولادوں اور موسیٰ اور عیسیٰ اور باقی نبیوں پر ہوا اور سب پر ایک ہی چیز نازل ہوئی تھی، ہم کسی کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہے سچا دین۔ اس کے برعکس وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین لے گا تو ہرگز اس کی طرف سے وہ قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 86، 87 اور 88 میں اللہ نے ان بد نصیب مسلمانوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا، اسلام قبول کیا، لیکن طور طریقے اور عادات اور اپنی سوچیں انہوں نے کافروں والی کر کے اس نعمت کی ناقدری کی۔ کیف یهد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کہتے ہیں اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ ایمان کے بعد کفر کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ایمان کو قبول کر کے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے، سمجھنے، ماننے کے بعد پھر اس کی قدر نہیں کرتے، اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول سچا ہے اور دلائل کے ساتھ آیا ہے، اور ایسے بد نصیب لوگوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ان کی جزا کیا ہے؟ کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور کبھی عذاب کو کم نہ کیا جائے گا، نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ ہاں ان چیزوں سے بچتے کون ہیں؟ جو توبہ کر کے اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد چوں چوں کا مربع، کبھی کفر کبھی ایمان کی آنکھ مچولی، تو کہا بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ایمان کے بعد پھر زیادہ ہو جاتے ہیں کفر میں، ہرگز اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور یہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جو کفر پہ مر گیا اس کا انجام کیا ہے؟ کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کفر کی حالت میں، ہرگز ان سے قبول نہ کیا جائے گا، چاہے زمین بھر کے سونا بدلے میں دے دیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی بندہ بڑی سے بڑی چیز دے کر بھی اللہ کے عذابوں سے بچ نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ پارا پورا ہوتا ہے کہ اسلام کی نعمت جو اللہ نے ہم سب مسلمانوں کو بن مانگے دے دی، ہم اگر اس کی قدر نہ کر کے اسلام پہ عمل نہ کریں، نبی کے طور طریقوں سے پیچھے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہم سب کے لیے اس میں ایک وارننگ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان پہ ہی موت دے۔